بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. یاد کرو جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، ان لوگوں کی مت مار دی ہے ان کے دین نے. ایک تو یہ نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پوری سورت میں نفاق یا منافق کا لفظ کہیں نہیں، بلکہ اس اصل مرض کی نشاندہی تو کر دی گئی تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم کے الفاظ میں، لیکن یہ کہ بطور ایک اصطلاح کے یہ لفظ جو ہے پہلی مرتبہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں ایک جگہ آیا تھا. سورہ آل عمران جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے سن 3 میں، یہ سن 2 کی صورت ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، تو معلوم ہوا کہ اس میں یہ لفظ آ گیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفاق کا مرض جو ہے اس کا آغاز جو ہے مدینہ منورہ میں بالکل ابتدا ہی سے ہو گیا تھا. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے، یعنی یہ کہ انہیں اپنے نفع نقصان کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہی، انہیں نہ اپنی جانوں کی فکر ہے نہ اپنے مال کی فکر ہے، ہتھیلی پر جانے رکھتے پھرتے. معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عقل ماری گئی ہے اور بالکل دیوانے ہو گئے ہیں. وہی بات کہ جو آج کل لفظ فینیٹک سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کو، یہ لوگ تو بالکل ہی دیوانے ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی احساس نہیں رہا. دراحال صورت کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اصل بات یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جو توکل کرے اللہ پر تو یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جس وقت کے کافروں کی روح قبض کریں گے فرشتے، یضربون وجوہہم ان کے چہروں پر مارتے ہوئے، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور یہ کہتے ہوئے کہ چکھو جہنم کا اور جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم یہ ہے بسبب ان کرتوتوں کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، وان اللہ لیس بظلام للعبید اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذهم اللہ بذنوبهم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ قوی ہے قوت والا ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہرگز کسی قوم پر جو اپنی نعمت نازل فرماتا ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے باطنی حالات کو نہ بدل لے، اپنی نفسیاتی کیفیات کو نہ بدل لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر انعام فرمایا تو اللہ اس انعام کو اور اس احسان کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ لوگ ہی نہ بدل جائیں، لوگوں کی کیفیات نہ تبدیل ہو جائے. یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک شعر میں بھی کسی شاعر نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. سورہ رعد میں بھی یہ مضمون آئے گا اور یہاں بھی آیا ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم دوبارہ دہرا کر مثال دی جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فہلکناہم بذنوبہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے ہم قوم نوح قوم ہود قوم صالح قوم شعیب قوم لوط اور آل فرعون کے حالات پڑھ چکے، اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، تمام چوپایوں میں بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آتے ہی بہت سے قبائل سے معاہدے کر لیے تھے، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ انسرکلمنٹ آف مکہ، یا مکے کو آئسولیٹ کرنے کے لیے آپ نے آس پاس کے قبائل سے دوستی کے معاہدے کر لیے. لیکن ان میں سے بہت سے ایسے قبیلے تھے کہ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور قریش کے بھی ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے. تو فرمایا جن لوگوں سے اے نبی آپ نے معاہدے کیے ہیں پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ہر بار، وهم لا يتقون، اور وہ بالکل ڈرتے نہیں ہیں، یعنی بہت ہی اس معاملے میں جری اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، تو اگر آپ انہیں پالے جنگ میں، اگر کسی جنگ میں وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی سبق ہو جائے، یعنی دوسروں کو بھی پھر اس کی جرت نہ ہو کہ ان معاہدوں کو توڑے اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرے. لعلہم یذکرون، شاید کہ اس طرح وہ سبق حاصل کر لے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، یہ بہت اہم آیت ہے. اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، کہ معاہدہ تو کیا ہوا ہے لیکن آپ کو ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اپنے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو اس معاہدے کو پھینک دیجئے ان پر برابری کے ساتھ. یعنی یہ کہ یہ نہیں کہ آپ بھی ان کے خلاف کوئی اقدام کی خفیہ طور پہ تدبیر شروع کر دیں، دراحال کہ معاہدہ ابھی قائم ہے. آپ کے شایع نشان یہ نہیں ہے، آپ کے شایع نشان یہ ہے کہ پھر معاہدے کو ان کے منہ پر دے ماریے کہ اب ہمارا وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ تمہارے بارے میں یہ اطلاعات ہم تک پہنچ چکی ہیں، اب وہ معاہدہ نہیں ہے، اور پھر ان کے خلاف اقدام کیجئے. یہ نہیں کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور ان کے خلاف اقدام بھی ہو جائے. دنیا میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ نبی کا مقام اور مسلمانوں کا جو اخلاقی رتبہ ہے اس کے اعتبار سے یہ چیز مناسب نہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے کہ معاہدہ بھی کیا ہوا اور اس کے خلاف آپ کوئی اپنا نقشہ بھی بنا رہے اقدام کا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں، اب دیکھیے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اب یہ مسلح تصادم کا دور شروع ہو چکا ہے، یہ فائنل فیز جو ہے انقلاب کا، آرم کانفلکٹ کا، اس کا آغاز ہو چکا ہے. لہذا اب ہر امکانی حد تک جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو ساز و سامان فراہم کیجیے، تیاری کیجیے. وَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کیجئے ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی قوت جو ہے فراہم کر سکتے ہو اس کو فراہم کیجئے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو پال کر اور باندھ کر، اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے سلسلے میں گھوڑے کی اہمیت سب سے زیادہ تھی. رسالہ جو ہے وہی در حقیقت فیصلہ کن ہوتا تھا، جب وہ چارج کرتا تھا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پیادے جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو مطلب یہ کہ ایک مثال دے دی ہے کہ اب پوری طریقے سے آپ چوکس رہیں اور جتنا بھی امکان میں ہو ساز و سامان اور اسلحہ جو ہے اس کو تیار کریں. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، یہ ساز و سامان کی تیاری جو ہے اس سے بھی آپ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. یعنی انہیں بھی تو پتہ چلتا رہے گا کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو ہے بے خبر نہیں ہے، وہ پوری طرح تیار ہے، انہوں نے ساز و سامان اکٹھا کیا ہے، اسلحہ تیار کیا ہوا ہے، تو اس سے بھی ان کے دلوں کے اندر ایک خوف رہے گا. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسرے بھی ہیں کہ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ایک تو کھلے کھلے دشمن ہیں جو سب کو معلوم ہے، اور ایک اور بھی دشمن ہے چھپا ہوا دشمن. لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اے مسلمانوں تم انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. وہ دشمن ہے وہ منافق کے جو موجود ہیں، تو ان پر بھی روب اسی طرح پڑے گا کہ انہیں معلوم ہو اور وہ دیکھتے رہے کہ اب یہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے یہ کوئی بھکسوں والی جماعت نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور جانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ہر طرح کا ساز و سامان بھی فراہم کر لیا ہے. وما تنفقوا من شيء، ظاہر بات ہے کہ ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے تو پیسہ چاہیے. تو اے مسلمانوں جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اس ساز و سامان اور جنگی تیاری کے لیے، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس ساز و سامان کی تیاری میں چندے دو گے اور پیسے لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پورا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَّحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ لوگ صلح پر مائل ہوں، وہ اپنے بازوؤں کو نیچے کریں صلح کے انداز میں، فنجہلا، تو آپ بھی صلح کر لیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اب ایک اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس وقت تو یہ لوگ ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ چکے ہیں، اس لیے صلح کر رہے ہیں، اگر ہم نے صلح کر لی تو یہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر پھر ہم برابر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے، ان یرید ان یخدعوک، اگر ان کا ارادہ یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فإن حسبك اللہ، تب بھی گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی اب جو بھی صلح کی پیشکش ان کی طرف سے آئے آپ اسے رد نہ کریں بلکہ صلح کر لیں، اور اگرچہ آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تب بھی یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی ہے آپ کے لیے۔ هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، اب دیکھیے گا آگے چل کر ایک جگہ آئے گا معاملہ اگلی صورت میں جہاں صلح سے روکا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت وہ ہے کہ جہاں صلح کرنا جو ہے اس میں دین کی مصلحت تھی اور دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا یہ تھا کہ صلح کر لیا جائے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پھر صلح کے اندر مصلحت نہیں ہے، اور جب یہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور قریش ہی کے ایک حلیف قبیلے نے اس کو توڑا تھا، اس کے بعد ابو سفیان مدینے آ کر خوشامد کرتے رہے ہیں کہ دوبارہ صلح ہو جائے، حضور نے نہیں کی، اس کا ذکر آئے گا سورہ توبہ میں۔ تو یہ پہلی صورت ہے اس آرم کانفلکٹ کے سلسلے کی، اور آخری صورت سورہ توبہ ہے کہ جو بعد میں آ جائے گی، اور ان دونوں کو یکجا کر دیا ہے تاکہ یہ جو آخری فیز ہے انقلاب محمدی کا اس کے تمام مراحل بیک وقت سامنے آ جائے۔ وہی ہے کہ جس نے مدد کی ہے نبی آپ کی، بے نصر ہی، ایک تو خود اپنی مدد سے، وبالمومنین، اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے کہ وہ آپ کے دست و بازو بن گئے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرتا ہے وہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اپنے جسموں کو وہ آپ کے لیے ڈھال بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھی تو در حقیقت اللہ کی نصرت ہے کہ جو اس شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں دولت ہے ساری خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تالیف قلب کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو کچھ دیجئے تو دل نرم پڑے گا، کچھ محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ کل دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو ہم نے پیدا کر دی ہے انصار اور مہاجرین کے مابین، اور خود انصار کے مختلف قبیلوں کے مابین۔ ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ انہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ، وہ غالب ہے، زورآور ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور وہ مومن کے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ دوبارہ کس قدر یہ صحابہ کرام کے لیے، یہ کس قدر ان کے مسرور اور شادمان ہونے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا مرتبہ قرار دیا ہے کہ اپنے ساتھ بریکٹ کیا ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی وہ اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے خود اپنی نصرت سے بھی اور ان مسلمانوں کے ذریعے بھی۔ اور یہاں بھی فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے کافی اللہ اور یہ جو ساتھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ ان کی یہ جو جانصار ہے کافی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو ترغیب دلائیے، ابھاریے جنگ کے لیے۔ ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صابر صبر کرنے والے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے ہوئے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر کفار میں سے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، لہذا ان کے اوپر تم لوگ کے جنہیں یہ بصیرت حاصل ہے اور ایمان کی روشنی اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے قلوب و اذہان کو اس سے منور کیا ہے، تو تمہاری طاقت ان کے مقابلے میں 10 گنا ہے۔ الان خفف اللہ عنکم، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اگرچہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وقفہ ہے ان کے درمیان، لیکن بہرحال بعد میں نازل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری پیدا ہو گئی۔ اب اس کمزوری کے اسباب بہت سے ہیں، شروع میں تو ظاہر بات ہے کہ سب مومنین صادقین ہی تھے، بعد میں مسلمانوں میں کچھ ضعفاء بھی شامل ہونے شروع ہو گئے، پھر وہ جو سابقون الاولون تھے وہ ایک ایک کر کے اب رخصت بھی ہو رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں. اب جو 70 شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پلے کے لوگ تو اب نہیں آ رہے. اب حمزہ کے برابر کون ہوگا کہ جو اب آ رہا ہے ان میں سے؟ بعد کے لوگوں کا وہ مرتبہ تو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بحیثیت مجموعی اگر ایوریج نکالی جائے تو اب مسلمانوں کی جمعیت کے اندر پر کیپیٹا جسے آپ کہتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہی کہ جو پہلے تھی. تو فرمایا کہ اللہ کے علم ہے کہ تمہارے اندر اب کچھ ضعف ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تو اب بھی اگر تم میں سے 100 ہوئے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر وہ 1000 ہوئے تو وہ 2000 پر غالب ہوں گے. بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے. یہ جو غزوہ بدر کے بعد ایک معاملہ ہوا، اسیران بدر کا معاملہ، 70 جو تھے مکے کے لوگ اسیر کر لیے گئے، اور اسیر کرنے کے بعد اب سوال پیدا ہو گیا کہ ان کا کیا کیا جائے. ایک مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، اور یہ کہ ایک مرتبہ پورے عرب کے اندر تہلکہ مچ جائے اور مسلمانوں کا روب قائم ہو جائے. ایک رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے دے، ان کی آئندہ نسلوں کو اسلام کی توفیق دے دے. ایک رائے میں سب سے شدید جو تھے وہ حضرت عمر تھے، پہلی رائے سب قتل کر دیے جائیں، اور یہ کہ ہر مسلمان اپنے قریب ترین جو ہے رشتے میں قیدیوں میں سے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور دوسری رائے جو تھی جس میں نرمی اور شفقت کا پہلو ہے وہ حضرت ابو بکر کی رائے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. تو یہ در حقیقت ان کی شان جو ہے یہ اس طرح سے ہے. لیکن یہ کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر گرفت فرمائی، یہ بہت نازک مقام ہے کہ اس پر چونکہ حضور کی رائے بھی وہی تھی جو حضرت ابو بکر کی رائے، اور اس رائے کو اللہ نے غلط ٹھہرایا، اور وہ رائے جو حضرت عمر دے رہے تھے اس کی تصحیح فرمائی کہ وہ رائے صحیح تھی. تو یہ ذرا معاملہ نازک ہے. یہاں فرمایا کسی نبی کی شایع نشان یہ نہیں ہے کہ وہ اسیر بنائے لوگوں کو، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین میں خوب خونریزی نہ کر دی جائے، یعنی کفر کا زور جب تک نہ ٹوٹے اور اس کی قبر جب تک نہ ٹوٹے. اگر آپ قیدی بنائیں گے چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دوبارہ آ جائیں گے اگلے سال لڑنے کے لیے. یہ تو گویا کہ آپ نے کفر کی طاقت کو ایک اور مزید مہلت دے دی. وہ پیسے ویسے جو ہیں وہ تو آئے اور ختم ہوئے، لیکن وہ نفری جو ہے کفر کی وہ تو بحال نہیں ہوگی. تو جب تک کہ کفر کا زور ٹوٹ نہ جائے، اس کا سر کچل نہ دیا جائے، اس وقت تک قیدی بنانا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ مال کار کے اعتبار سے درست نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے یہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان. اب یہ دیکھیے بڑا ایک سخت انداز ہے گرفت کا، کہ یہ جو فدیے کی رقم ملی ہے کیا تمہاری نگاہ میں اس رقم کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے. اس کی نگاہ میں تو اصل قدر و قیمت جو ہے دنیا کے ساز و سامان کی نہیں، آخرت کی. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا. اور یہ وہ ہے جو آگے آ کر ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ مستقل قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ فدیہ دے کر یا ان پر احسان رکھ کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو چونکہ وہ چیز تو قانون خداوندی، علم خداوندی میں تو طے ہے، اگرچہ وہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ معاملہ بالآخر اس کی اجازت ملنے والی ہے، اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ اس وقت لیا ہے اس پر، اس کی وجہ سے تم پر ایک بہت بڑا عذاب آتا. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اس آیت پر. یہ چونکہ آپ کی رائے بھی تھی یہ کہ فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے ان کو، تو یہاں الفاظ جو ہیں گرفت کے بہت سخت. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کیونکہ مال غنیمت کی حلال ہونے کا قانون یہ اب شریعت محمدی میں طے ہو چکا، اور اسی کے ذیل میں فدیہ بھی آیا ہے. لہذا اب یہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ گرفت تو فرما لی، تنقید بھی کر دی، لیکن ساتھ ہی فرما دی اب جو کچھ تم نے کر لیا ہے اب وہ ٹھیک ہے، اور جو بھی تمہیں ملا ہے مال غنیمت ہو یا فدیہ ہو اسے کھاؤ حلالاً طیبہ. اب اس کے بارے میں گھبراؤ نہیں, صحابہ کرام تو گھبرا گئے کہ اب یہ جائز بھی ہے کہ نہیں اس غنیمت کو اور اس زرے فدیہ کو اپنے استعمال میں لانا. فرمایا نہیں, کیونکہ اللہ کا مستقل قانون وہی ہے. تو اس وقت تو اگرچہ جو کام تم نے کیا وہ صحیح نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرمایا اور اب جو بھی غنیمت تمہیں ملی ہے اسے کھاؤ حلالاً طیبہ. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اسیر, یعنی وہ جو 70 اسیر تھے, اب ان کو ایک پیغام اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیراً, اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے, تمہاری نیت درست ہے, تم اب جو مسلمانوں کے اس فضل و کرم کے ساتھ اب چھوٹ کر جا رہے ہو تو تم اب دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اقدام نہیں کرو گے. یوتکم خیرم مما اخذ منکم, تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے گا اگر تمہارے دلوں کے اندر نیت بھی ہے اس میں خلل نہیں ہے. ویغفر لکم, اور بخش دے گا تم کو, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور اور رحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اے نبی اگر ان کا ارادہ ہوا آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا کہ اب جو چھوٹ کر جا رہے ہیں تو پھر وہ آئیں گے دوبارہ لڑنے کے لیے, فقد خان اللہ من قبل, تو انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے اس سے پہلے. فامکن منہم اللہ علیم الحکیم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم. ان الذین آمنوا وہاجروا, ابھی آخری آیات آ رہی ہیں, صحابہ کرام ان میں انصار بھی ہیں مہاجرین ہیں, ان کو شاباش دینے کے انداز میں وہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں سمیت اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور پناہ دی, یہ ہے انصار مدینہ, ونصروا, اور ان کی مدد کی, اولئک بعضہم اولیاء بعض, یہ وہ لوگ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, مددگار ہیں, ولی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے, ما لکم من ولایتہم من شیء, اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ سورہ نساء میں یہ مضمون بہت زور شور کے ساتھ آ چکا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ چڑھائی بھی کرتے ہیں ان کی قوم پر اور اگر انہیں قتل کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو کوئی آپ پر گرفت نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان پر لازم کر دیا گیا ہجرت کرے. ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اب اپنے کنبوں کو, قبیلوں کو, خاندانوں کو اپنے چھوڑ چھاڑ کر اور آ جائیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اور مدینے میں آ جائیں تاکہ اسلام کی طاقت جو ہے ایک جگہ پر مرتکز ہو جائے اور وہاں سے پھر لانچ کی جا سکے وہ موومنٹ جو ہے, وہ سٹرگل, اس کے لیے ایک بیس ہو اور وہاں پوری طاقت مجتمع ہو گئی. اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ کہ انہیں رشتہ داریاں زیادہ پیاری ہیں یا اپنے گھر زیادہ پیارے ہیں یا اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ زیادہ دل کا لگاؤ ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ پھر اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ جو ہے وہ جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں. تو یہ بات جو ہے کہ جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے اس وقت تک اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, ہاں اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں تو تمہارے ذمے ہوگا ان کی مدد کرنا, إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو. مثلا دیکھیے حضور نے کہ قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیا دوستی کا, اس قبیلے کے چند افراد ہیں جو ایمان لے آئے, اس قبیلہ پورا قبیلہ تو ایمان نہیں لایا تھا, صرف معاہدہ کیا ہے حضور سے اس نے دوستی کا, ایمان تو وہ نہیں لایا, چند لوگ ایمان لے آئے, اب انہیں وہاں ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے, ہمیں ان سے چھڑوایا جائے. تو فرمایا جس قبیلے کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اس میں سے اگر کوئی صاحب ایمان آپ سے مدد طلب کرے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے, وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے آتے, ان کے ایمان کا تقاضا یہ کہ ہجرت کرے, دار الہجرت میں پہنچ جائے, مصیبتوں سے بھی چھوٹ جائیں گے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جو کفر والے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہی چیز ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ یہ ہے اللہ کی پارٹی, یہ ہے شیطان کی پارٹی. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير, اگر تم یہ نہ کرو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فساد اور فتنہ جو ہے پیدا ہو جائے. والذین آمنوا وہاجروا, یہ وہ آیت جو پہلے میں نے نوٹ کرائی تھی آپ کو, ایمان کا تقاضا کیا ہے, ایک وہ جو ابتدا میں آیا تھا, دوسرا یہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی, انہیں جگہ دی, ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی, اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ لوگ ہیں کہ جو سچے اور پکے اور حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے اللہ کی مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور باعزت روزی کا وعدہ بھی ہے. والذین آمنوا من بعد, اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے, وہاجروا اور انہوں نے بھی ہجرت کی, وجاہدوا معکم اور انہوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا اللہ کی راہ میں, فاولئک منکم, تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, البتہ اللہ کی شریعت میں جو رحمی رشتے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. یعنی وراثت کا معاملہ آئے گا, ظاہر بات ہے کہ وہ تو رحمی رشتے کی بنیاد پر طے ہوگا, لیکن یہ کہ قانون اور شریعت کا معاملہ علیحدہ رکھتے ہوئے ایمانی رشتہ جو ہے اللہ کی راہ میں, جس طریقے سے کہ لوگ آپس میں مل جائیں, جڑ جائیں حزب اللہ بنانے کے لیے, تو اس کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں. اخروی اعتبار سے, دنیا کے قانون کے اعتبار سے وہ جو رحمی رشتے ہیں ان کی بنیاد پر بات چلے گی. ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.